شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ملیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
سید بھائی، غزوہ احد کے چند ماہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ نور بار میں کسی مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے. یکایک اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر اس طرح کچھ الفاظ جاری ہو گئے. علیک السلام یا خبیب، اے خبیب تجھ پر سلام، رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حیرت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ خبیب تو یہاں نظر نہیں آ رہا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حیرت پہچان لی اور ارشاد فرمایا کہ خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے شہید کر ڈالا ہے اور جبریل امین مجھے اس کا سلام پہنچا رہے ہیں. ہوا یوں کہ غزوہ احد کے بعد مکہ مکرمہ کی ایک مالدار عورت جو قریشیہ تھی، خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی، سلافہ بنت سعد، اس نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مدینہ منورہ کے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہے ان کو زندہ پکڑ کر لائے، اس کے سر کاٹ کر میرے پاس پہنچائے، میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی. اس اعلان کا پس منظر یہ تھا کہ اس قریشیہ سلافہ کے دو بیٹے غزوہ احد میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے ان کے ہاتھ مارے گئے تھے. چنانچہ ان کی ماں سلافہ نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک اپنے بیٹوں کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گی اور اپنے بیٹوں کے قاتل عاصم کے سر کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی. چنانچہ ایک کافر سفیان بن خالد نے اس انعام کی لالچ میں اپنے ذمے یہ کام لیا. ایک تو مطلب انعام کا لالچ ہے, دوسرا مسلمانوں سے ویسے بغض و عداوت ہے, اور اس نے اس کام کے لیے چند آدمیوں کو تیار کیا اور ان کو اس طرح طریقہ بتایا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ مسلمانوں کا بھیس بدلی کر دو, بے روپیے بن کر مدینے پہنچو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ایک قافلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو کہ وہ آ کر آپ کے قبیلے میں نیکی کی دعوت دے, اور اس میں کسی طرح بھی عاصم بن ثابت کے مراسم گڑھ کر یہ بتانا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں, ان کو بھیجو گے تو کام آسان ہو جائے گا, تو کسی طرح بھی حیلہ حجت کر کے عاصم کو ضرور ساتھ لانا ہے. خیر یہ پلاننگ کر کے ایک جماعت روانہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معلمین ہمارے ساتھ کر دیجئے کہ وہ ہمارے قبائل میں تبلیغ کریں اور نیکی کی دعوت پیش کریں اور انہیں احکام اسلام بھی سکھائیں. اور ازراء مکر انہوں نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قبائل کے اکثر لوگوں کی محبت کا کوئی اظہار کیا. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما دی اور چھ اور بروایت دیگر 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں زیر امارت روانہ کر دیا. مبلغین کے اس قافلے میں سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. یہ مدنی قافلہ جب مقام رجیع پہنچا تو مخصوص پروگرام کے تحت 200 لحیانی جنگجو کی جماعت نے اس مختصر سے قافلے کو گھیرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھے, تو یہ مبلغین سمجھ گئے, چنانچہ دوڑ کر وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے بنو لحیان کو پکارا, اے بدعہدو کیوں عرب کی روایات کو پامال کرتے ہو؟ کیا مہمانوں کو یوں دھوکے سے گھر بلا کر قتل کیا جاتا ہے؟ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو کان کھول کر سن لو کہ ہم آخری دم تک تمہارا مقابلہ کریں گے اور جو بھی ہمارے نزدیک آیا اس کی جان کی خیر نہیں. تو لحیانیوں نے مکر کیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے, ہم تو صرف قریش مکہ سے تمہارے ذریعے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نیچے اتر آئے تو ہم تمہیں اپنی پناہ میں لے لیں گے. تو حضرت سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خدا کی قسم ہمیں مشرکوں کے عہد و پیمان پر کوئی اعتبار نہیں ہے, ہم ہرگز تمہاری پناہ نہیں لینا چاہتے. اب چاروں طرف سے کفار نے ان بے کس مبلغین پر تیروں کا می برسا دیا اور برچیاں لے کر حملہ آور ہو گئے. مسلمان مبلغین بھی نہایت ثابت قدمی کے ساتھ مقابلے پر ڈٹ گئے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے امیر تھے وہ فرمانے لگے, ہم سے دھوکا کیا گیا ہے مگر کوئی بات نہیں, منزل شہادت تمہارے سامنے ہے, جنت کی حوریں تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہیں. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. چنانچہ مسلمانوں نے بھی اپنے ترکش سے تیر نکال دیے اور کفار ناہنجار کے تیروں کا جواب تیروں سے دیا. جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی, یا اللہ ہم تیری راہ میں مظلومانہ مارے جا رہے ہیں اور میں نے شروع ہی سے تیرے دین کی حمایت کی ہے اور اب تیری حمایت کا طالب ہوں. اے مولا میں نے تجھ سے عہد کیا ہوا ہے, نہ خود کبھی کسی مشرک کو مس کروں گا اور نہ کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے دوں گا۔ مولا مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت اب تیرے سپرد ہے۔ اس کے بعد رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور اپنے دو یا چھ ساتھی ہمراہ رتبہ شہادت حاصل کیا۔ تین صحابہ سیدنا خبیب بن عدی، سیدنا زید بن دثنہ اور سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اجمعین کو مشرکین نے زندہ گرفتار کر لیا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ جب مشرکین نے ان کا سر اقدس بعد شہادت کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم مبارک کے گرد شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا۔ کوئی مشرک ادھر بڑھتا تو وہ شہد کی مکھیاں اس پر حملہ کر دیتی اور اس کو کاٹ لیتی، چنانچہ وہ لاش چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ مکھیاں جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کریں گے، مگر اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو حکم دیا، موسلا دھار بارش ہونی شروع ہو گئی اور اس قدر پانی کا ریلا آیا کہ اس ریلے میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بہ گیا اور ہزار کوششوں کے باوجود کفار سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو حاصل نہ کر سکے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو بے حرمتی سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا خبیب زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اجمعین کو کفار گرفتار کر کے لے جانا چاہتے تھے، سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے شیر کو شہید کر دیا۔ اب ان کے پاس صرف دو قیدی تھے، باقی شہید ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی اور سیدنا زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما بنو لہیان انہیں مکہ مکرمہ کے بازار میں لے آئے، جہاں ان دنوں حیوانوں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ بنو لہیان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صحابہ کو قید کر کے پکڑ کے لائے ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور بازار کی طرف لپکے کہ کہیں ان دونوں میں سے کوئی ہمارے کسی عزیز کا قاتل تو نہیں، کیونکہ یہ لوگ انتقام کی بڑی ان کے اندر آگ ہوتی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، اس لیے جب حارث کے اعزاء نے خبیب کو دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں کہ انہیں اتنی آسانی سے حارث کا انتقام لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حارث کے بیٹے نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ اسی طرح حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف مقتول بدر کے بدلے میں قتل کریں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جانباز سپاہی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مبلغین لہیانی غداروں کے پنجہ ستم سے چھوٹ کر مکہ مکرمہ کے قسی القلب مشرکوں کے ہاتھ پڑ گئے۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی اشہور حرم یعنی حرمت والے چار ماہ رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام میں خون ریزی سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ چار مہینے آئے حرام کہلاتے، رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ تین تو پے در پے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب لگے، یہ تین اکٹھے مہینے ہیں۔ اور ان چاروں مہینوں کی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں کہ رجب میں یا ذیقعدہ میں یا ذوالحجہ اور محرم الحرام، ان چاروں مہینوں میں جس بھی مہینے میں تین روزے کوئی رکھے تو اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو ہو سکے تو آپ ضرور کوشش کیجیے گا۔ تو یہ ماہ حرام کہلاتا ہے، تو ان میں کفار بھی ان کا ادب کرتے تھے اور ان دنوں میں خون بیزی نہیں کرتے تھے، اور اب مسلمانوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، مسلمان ہمارے کراچی کے مسلمان تو پھر بھی دہشت گردیوں میں مشغول ہیں، مسلمان مسلمان کا خون بار ہے، یعنی ایسے سخت کافر بھی ان دنوں ان کو قتل کرنے کے لیے راضی نہیں تھے اور انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو بہرحال بنو حارث نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اشہور حرم یعنی حرمت والے چار مہینوں کے گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں پابند سلاسل کر کے ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ بنو حارث نے خبیب کی نگرانی پر اپنے ایک عزیز کو مقرر کیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حارث نے خرید کر جو حجیر بن ابی احاب کی کنیز کے گھر قید رکھا اور زینب بنت حارث کو ان کی نگرانی پر مامور کیا۔ یہ معاویہ بعد میں مشرب اسلام ہو گئی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کبھی کوئی قیدی دیکھا ہی نہیں، وہ رات کے پچھلے پہر ایسی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کہ یہ سن کر قریش کی عورتیں بے اختیار رو دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دروازے کی دراز سے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگور وہ کھا رہے تھے، حالانکہ یہ انگور کا موسم نہیں تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا جو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے۔ تو پتا چلا اللہ تعالیٰ دین کے مبلغین اور نیکی کی دعوت کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کی اس طرح غیبی مدد بھی فرماتا ہے اور امتحان بھی ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو درجات عطا کیے جائیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ میں تم سے تین باتوں کی درخواست کرتا ہوں، نمبر ایک مجھے میٹھا پانی پلانا، نمبر دو جو جانور بتوں کے استھانوں پر ذبحہ ہوں ان کا گوشت مجھے نہ کھلانا، نمبر تین جب قریش میری شہادت کا ارادہ کریں تو مجھے قبل از وقت اطلاع کر دینا۔ میں نے ان تینوں باتوں کا وعدہ کر لیا۔ جب اشہور حرم یہ حرمت والے چاروں مہینے گزر گئے تو قریش سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے مجتمع ہو گئے، محرم شریف گزر گیا تو وہ جمع ہو گئے۔ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ارادے سے مطلع کیا تو کہتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے، ہاں انہوں نے طہارت کے لیے مجھ سے اس طرح طلب کیا تو میں نے اپنے کم سن بچے کے ہاتھ اس طرح بھیج دیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ قیدی تو ویسے ہی اپنی جان سے بیزار ہے اور اب اس کو کوئی امید بھی نہیں بچنے کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اس طرح سے میرے بچے کا گلا کاٹ دیں۔ تو میں دوڑی دوڑی قید خانے گئی تاکہ اپنے بچے کو کسی طرح بچانے کا ہیلا کروں، تو دیکھا تو خبیب اس طرح ہاتھ میں پکڑے بچے سے فرما رہے تھے بیٹے کیا تیری ماں نے مجھ سے خوف نہ کھایا کہ تیرے ہاتھ اس طرح بھیج دیا؟ تو میں نے دروازے کے ہار سے کہا اے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اس بچے کو تیرے پاس بامان خدا بھیجا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے اور فرمانے لگے میں ایسا بے رحم نہیں ہوں جو اس منے کو قتل کر دوں، ہمارے دین میں نہ ظلم ہے نہ وعدہ خلافی ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی کردار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کفار کو رحم نہیں آیا اور وہ بدستور اس عظمت والے انسان کے خون بہانے پر تلے رہے۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کے قاتل تھے، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے سے یا فریب سے نہیں کیا تھا بلکہ عین میدان کاردار میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا، اور اب یہ قریش جو تھے کفار جو تھے یہ ان پر قابو پا کر جس بزدلانہ کردار کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اپنی مثال آپ تھا۔ یہ کھلی ہوئی شیطنت اور حماقت تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو بیسیوں مسلح افراد مل کر شہید کریں۔ ایسا فعل تو عربوں کی قومی روایت کے بھی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کی کچوکوں سے شہید کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اشہور حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی حدود حرم میں بھی یہ لوگ خون ریزی کو برا سمجھتے تھے، اب بھی خون ریزی حدود حرم میں بری ہے. خیر مظلومانہ قتل تو روئے زمین میں کہیں بھی جائز نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ حرم کا احترام اور زیادہ ہے. تو تنعیم جہاں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. تو وہاں تنعیم پر یہ لوگ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، اور اعلان عام بھی ہو گیا تھا کہ فلاں وقت پر فلاں دن خبیب کو اس طرح مطلب نے شہید کیا جائے گا. چنانچہ سارا مکہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ شہادت کے منظر کو دیکھنے کے لیے امنڈ آیا تھا. خیر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور مظلوم صحابی مبلغ اسلام سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاب جولا یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر لایا جاتا ہے. جو ہی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر عام پر آتے ہیں تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کفار مسرتوں اور خوشیوں سے اچھل اچھل کر نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. ظالموں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی آخری آرزو دریافت کی. تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے رب کے حضور سجدہ کر لوں، مجھے دو رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت دے. نمازوں سے ان کا شغف دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کیسا سخت ٹینشن کا وہ موقع ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے ساتھ کبھی ایسا تجربہ ہوا بھی نہیں، اور کتنی پریشانی ہوگی، لیکن پھر بھی ذہن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع تھا. بس یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر ذہن آدمی کا کیا کام کر رہا ہے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، مدنی ماحول کی برکتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے پنجاب سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرین میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا. خاتون جو تھی وہ ٹرین سے اتری ہوں گی اور چڑھنے جب لگی ہوں گی، جب ٹرین چل پڑی ہوگی تو وہ گر پڑی ہوں گی، اور ٹرین کے نیچے ان کے دونوں ہاتھ آ گئے، جس سے دونوں ہاتھ کٹ کر جدا ہو گئے. تو ہم لوگ گھبرا کے مطلب اتر گئے، تو وہ بیچاری مطلب اٹھ کر بیٹھ گئی، بڑی زوراور خاتون تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی اور بس وہ چلانے لگی، میرا پرس کہاں ہے، میرا بیگ کہاں ہے، میرا بٹوا کہاں ہے، وہ ڈھونڈنے لگی اس طرح. اتنے میں اس کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ بھی اتر آیا ٹرین سے، ماں کی حالت دیکھ کر وہ بھی سہم گیا، اور ماں کو وہ سیٹ کرنے لگا، ماں تیرا علاج کر رہا ہے، تجھے لے جانا ہے، نہیں پہلے میرا پرس ڈھونڈو، میرا پرس کہاں ہے، میرا بٹوا کہاں ہے، میرا سامان کہاں ہے، اس طرح وہ مطلب کر رہی تھی. تو وہ بس میں نے یہی سوچا کہ شاید انہوں نے یہ واقعہ بتایا، عبرت کی بات ہے، یا وہ پتہ نہیں بیچاری زندہ بھی رہی ہوگی، ان دونوں ہاتھ کٹ کے جدا ہو گئے اور خون کثرت سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کام کر رہا ہے تو اب بھی وہ دنیا کے سامان کی بات کر رہی ہے. بیچاری اللہ تعالیٰ بیچاری رحم فرمائے. تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں نے بھی ان کو ایک واقعہ سنایا جو میرے ساتھ گزرا. وہ لاہور شریف میں جب فائرنگ ہوئی اور میری جگہ دو اسلائی بھائی جو شہید ہوئے، تو ایک تو خیر موقع پر ہی شہید ہو گئے، ان کو اتنی گولیاں لگی وہ بیچارے ہل بھی نہیں سکے، سیٹ پر ہی شہید ہو گئے. دوسرا بھاگ کر میرے پاس آ گیا اور میری ٹانگوں میں وہ دوڑ کر آیا تھا کہ چل کر وہ گرا، اور بڑا فریش معلوم ہو رہا تھا، اور ہاتھ باندھ کر وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ میری آخرت کے ضامن ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش کرنا. اب یقین مانے بار بار یہ کہہ جا رہا ہے، اور میں بھی سمجھا کہ اس کو کوئی سیریس گولیاں نہیں لگی، خون کے نشانات ضرور تھے اس پر، گولیاں گئی تھی اس کو، لیکن میں سمجھا کوئی سیریس اس کو نہیں لگا. بڑے ہوش و حواس میں اور کئی بار اس نے کہا کہ بس آپ میری آخرت کے ضامن ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، آپ درود پاک پڑھیں. تو وہ صلوات و السلام علیکم رسول اللہ پڑھنے لگے، میں نے فوراً اپنے پاؤں سے اس کو الگ کر دیا کہ قدموں میں سرکار کا نام لے، وہ بہرحال مناسب نہیں تھا، تو میں نے اس کو ہٹا دیا. تو یہ درود شریف پڑھنے لگے، صلوات و السلام علیکم رسول اللہ پڑھنے لگے، پھر بہرحال ان کو اٹھا کر لے جایا گیا، اور ان کا تو گردہ بھی پھٹ چکا تھا اور بہت ان کو خطرناک مطلب جگہ پر گولیاں لگی تھی، اور بیچارے شہید بھی ہو گئے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھو ایک مائی ہے بیچاری جس کا ماحول سے غالباً تعلق نہیں ہوگا، مذہبی ذہن نہیں ہوگا، تو پرس اور بٹوا موت کے وقت ڈھونڈ رہی ہے، بچی مشکل ہوگی، دونوں بازو کٹ گیا اور خون کثرت سے بہرا ہو اور علاج بھی ملتے ملے، اللہ کرے وہ بچ گئی ہوں بیچاری. تو اس کو بٹوا اور یہ پرس یاد آنا، اور مطلب اس کو جو دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، ولی نگران ہے اور مدنی ماحول میں داڑھی امامے والا ہے، وہ اس کو آخرت کی پڑی ہے کہ میری آخرت بچ جائے، میری بارگاہ رسالت میں شفاعت ہو جائے، سفارش ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ مدنی ماحول کا فرق ہے. تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی تربیت ہوئی ہے، تو اس نے کیوں ماں طلب کرنی ہے، باپ طلب کرنا ہے، دنیا کی دولت طلب کرنی ہے؟ یا انہوں نے ان کو بھی اپیل نہیں کی کہ مجھے بچا لو، انہوں نے بالکل اپیل نہیں کی. ہم تو معمولی سی بات پر تنگ آ جاتے ہیں، برائے نام تکلیف ہو تو درد فیضان سن سے کر رہا ہے تو چھوڑ دیا، بیان کرتا تو چھوڑ دیا کہ لوگ یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں تیری آواز اچھی نہیں ہے، بولا ہے ایسے نہیں. مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت کا کام تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو اس دین کے کام سے، سنت کے کام سے ہٹنا ہی نہیں. تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، وہ تو فرما رہے کہ مجھے دو رکعت نماز کی مہلت دے دو. بہرحال انہوں نے مہلت دی، تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت نفل ادا کیے، اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ جی تو چاہتا تھا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خوب اس کے مزے لوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ سمجھو گے کہ یہ موت کے ڈر سے اپنا وقت مطلب دینے کے گزار رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی اس کو پورا کر دیا نماز کو. خیر اس کے بعد یہ شجاع ترین مبلغ، مبلغ اسلام، نیکی کی دعوت کا عظیم داعی سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور فی البدی کچھ اس طرح کے اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لوگ جوک در جوک میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش انتقام میں بکھرے ہوئے ہیں، اور میں اس مقتل میں دست و پا بستہ کھڑا ہوں، ہاتھ پیر میرے بندے ہیں. قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں، لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن اسلام کو چھوڑنے سے بہتر تو مر جانا بہتر ہے. میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور انشاءاللہ دشمن کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا، کیونکہ عنقریب میں تو جام شہادت پینے والا ہوں. میں موت سے نہیں گھبراتا، اگر مجھے ڈر لگتا ہے کسی شے سے تو وہ ہے جہنم کے شعلے. میں جہنم کی شعلہ بار خون چوسنے والی آگ سے ضرور خائف ہوں. دونوں جہاں کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی ہے. آہ، اسلام کے دشمنوں نے مجھے بہت مارا پیٹا ہے، میں اپنی بے کسی اور غریب الوطنی کی فریاد اپنے پروردگار عز و جل سے کرتا ہوں. خدا کی قسم، جب کہ میں اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں. مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ستودہ صفات سے یہ قوی امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ہر ٹکڑے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. یہ اشعار پڑھنے کے بعد سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی: یا اللہ، ہم نے تیرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، اب تو ہم بے قصوں کا پیغام اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دے اور ان تک میرا سلام پہنچا دے. پھر اچانک سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اس طرح کے کلمات جاری ہوئے کہ اے اللہ، ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل فرما اور ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ. تو جب یہ بددعائیہ کلمات مشرکین نے سنے تو ان کے حواس اوسان خطا ہو گئے اور ان میں اکثر پہلو کے بل لیٹ گئے اور بعض درختوں کی آڑ میں جا چکے، کیونکہ یہی طریقہ ان کے نزدیک بددعا سے بچنے کے تھے. یہ منظر اتنا عبرتناک اور دردنگیز تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو مدت العمر یاد رہا. حضرت سیدنا معاویہ، امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں موجود تھا جس وقت خبیب رضی اللہ عنہ نے بدعا کی، میرے والد ابو سفیان نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا. پھر مجھ کو ایسی سختی سے گھسیٹا کہ میرا بدن چھل گیا اور میں اس صدمے سے کئی روز تک صحیح میں فراش رہا، بستر پر پڑا رہا۔ سدرہ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں بھی خبیب کی بدعا سے خوفزدہ ہو کر درختوں کی آڑ میں جا چکا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی دوسرے آدمیوں کو بھی یہ چھپتا پھرتا تھا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ ایک دم گھبرا گئے، اور چھپتے دن میں کئی بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ خیر، پھر کفار نے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری بار کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ اب بھی مطلب تم اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری جان بخشی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ جب ان کو نیزوں کے کچوں کے دینے لگے، بڑا کربناک منظر تھا، تو ان سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ شاید اب تو تم بھی سوچتے ہوگے کہ کہاں اسلام لا کر معاذ اللہ پھنس گئے، اور تمہیں یہی پسند آتا ہوگا کہ کاش میں تو اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھا ہوتا اور میری جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ہوتے، جن کا کلمہ پڑھ کر میں اس طرح مطلب مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ نے بے قرار ہو کر فرمایا، ہو مشرکو خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کے وقت میں اپنے گھر آرام سے بیٹھا رہوں۔ بہرحال انہوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسا بھی ڈالا ہوا تھا، نیزوں کے کچوں کی بھی دیے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے سولی کا رسا کھینچا اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کچوں کے دے رہے تھے نیزے، اب وہ کافی زخمی تھے اور ان کا یہ جو زخم کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے مارا نیزہ ادھر اچھلے ادھر اچھلے، اس طرح ان کو اچھال رہے تھے نیزوں پر۔ تو ان کے تڑپنے کا منظر دیکھ کر کفار جفاکار خوشیوں اور مسرتوں کے نعرے گاتے تھے اور خوب زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ آخر کار ایک مشرق جفاکار نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ میں ایک ایسا زوردار نیزہ مارا جو جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا، اور نہایت ہی مظلومیت کے اور بے کسی کے عالم میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد مشرکین نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش کو سولی پر ہی لٹکتا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف حضرت سیدنا زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق صفوان نے انہیں اپنے غلام اس فستاس کے سپرد کر دیا، جو انہیں حرم سے باہر اسی تنعیم کے مقام پر لے گیا اور بہت سارے تماشائیوں کے سامنے ان کو شہید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب مشرکین سیدنا خبیب اور سیدنا زید رضی اللہ عنہما کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر تنعیم میں لائے تو وہ دونوں ایسی بشاشت اور محبت سے بغل گیر ہوئے کہ کفار حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو صبر و استقلال کی تلقین کرنے لگے۔ کفار نے انہیں فوراً ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتل میں لایا گیا۔ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا، اے زید تجھے خدا کی قسم سچ سچ بتا، کیا اب بھی تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دی جائے معاذ اللہ، اور تم اپنے بال بچوں میں خوش رہو؟ تو سیدنا زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس قدر محبت کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب صفوان کا غلام فستاس آگے بڑھا اور اس نے ان کا سر اقدس تن سے جدا کر لیا، اور یوں وہ مرد وفا کیش سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ ان کے حال کی خبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، چنانچہ اللہ عز و جل نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس سانحہ جاں گداز سے واقف ہو گئے تھے اور حضرت زید اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا. سرکار نے اچانک فرمایا کہ خبیب کو مشرکین نے شہید کر دیا اور جبریل امین میرے پاس ان کا سلام لائے. ایک بار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکہ مکرمہ جا کر خبیب کی لاش کا پتہ لگا اور اسے سولی سے اتار. وہ دن رات ایک کر کے مکہ پاک پہنچے اور رات کی تاریخی میں اس مقام پر گئے جہاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی تھی. انہوں نے درخت پر چڑھ کر سولی کی رسی کاٹی, لاش زمین پر تشریف لائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ خبیب کے جسد اطہر کو مدینہ پاک اٹھا لے گئے, لیکن جب وہ درخت سے نیچے اترے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لاش مبارک غائب تھی. تو بے اختیار منہ سے نکلا کیا زمین نکل گئی. اور ایک دوسری روایت کے مطابق سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند روز بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کون شخص ہے جو خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مقداد بن الاسود بیک وقت اٹھے رضی اللہ عنہ اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کریں گے. چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پاک پہنچے. جب رات کو خبیب کے مقتل میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش سولی پر بالکل تر و تازہ ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی شہید ہوئے ہیں. ان کا ایک ہاتھ اپنے زخم پر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا, حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 روز ہو چکے تھے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو سولی سے اتارا اور اسے اپنے گھوڑے پر رکھ کر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ پاک کا رخ کیا. صبح صادق ہوئی تو قریش کو کسی ذریعے سے اس واقعے کا علم ہو گیا. چنانچہ بہت سے مسلح مشرکین اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواران قریش کو جب اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش اتار کر زمین پر رکھ دی. زمین نے فوراً اس لاش کو نگل لیا. چنانچہ اس وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیع الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے. اب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں للکار کر کہا, اے مشرکین قریش, تمہیں ہم پر دھاوا بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں عوام کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسا ہوں اور یہ میرا ساتھی شیر بے شاہ شجاعت مقداد بن الاسود کندی ہے؟ ہم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا. اگر تم تیروں سے لڑنا چاہتے ہو ہم تیروں سے لڑیں گے, اگر تم تلواروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم بھی تم سے تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہیں اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے. مشرکین قریش پر ان کا روب بیٹھ گیا اور یہ گھبرا گئے کہ یہ دونوں تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے اور اب ہمارا مقصد بھی کوئی نہیں کہ لاش تو زمین نکل گئی. چنانچہ وہ لڑے بغیر واپس کفار جیسے پلٹ گئے. حضرت سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد رضی اللہ عنہما نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں. میرے باپ نے دیکھا کہ ہمارے جانثار مبلغین, جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین راہ نیکی کی دعوت میں آنے والی تکالیف کا کس خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے تھے اور یہ حضرات کیسی کیسی سختیاں بھی جھیلتے تھے, لیکن افسوس کہ آج کہ ہم نے مطلب یہ ساری راہیں اپنے لیے مسدود کر ڈالی ہیں اور وہ حضرات کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے اسلام کی خاطر ٹکرا جاتے تھے. ہر مسلمان رگ باطن کے لیے نشتر تھا, اس کے آئی نئے ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے نصرت داور پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. اے مسلمانوں چاہتے سب ہے کہ ہوں
آؤ جے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔
اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے،
کس قدر تم پہ گرا صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہانی تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضا بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں میں پیر انجم بھی نہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبری نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرضی خانے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔
خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گرے گا وہ اخوت پہ نثار،
تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، وہ تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔
وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے،
آج بھی ہو بے براہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زہر میں اس نے محمد سے اجاڑا۔
سائیں بھائیو، ایک وہ تھے کہ جو نیکی کی دعوت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر سر تھڑ کی بازی لگا دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی، کسی کو گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو تپتے ہوئے صحرا میں انگاروں پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کسی کو طرح طرح سے زدوکوب کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام کی راہ سے برگشتہ نہ ہوتے تھے۔
رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، پاسبان حرم وارث ایمان خلیل، وہ سرے فرش زمین عزت حبا کا ثبوت، وہ تہ چرخ بری عظمت آدم کی دلیل، راست گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ، مدت العمر جو آفاق کے سایوں میں پلے، کبھی پابند سلاسل کبھی شعلوں کے حریف، کبھی انگاروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے، کبھی تپتے ہوئے پتھر کسی نے سینوں پر، کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے بار گرا، کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ، کبھی چہروں پہ تماچوں کے المناک نشا، کبھی نیزوں کے سزا پار، کبھی تیروں کے، کبھی تانوں کے کچوکوں، کبھی فاقوں کے عذاب، کبھی چکی کی مشقت، کبھی تنہائی کی قید، کبھی اپنوں کی ملامت، کبھی غیروں کا عتاب، کبھی بہتان ترازی، کبھی دشنام غریب، کبھی تضحیک و تمسخر، کبھی شبہات و شکوک، کبھی روحانی اذیت، کبھی توہین ضمیر، کبھی اینٹوں سے تواضع، کبھی کوڑوں کا سلوک، کبھی مبحوث گھروں میں تو کبھی خانہ بدر، کیچڑے تن کے نگہبان، کبھی وہ بھی نہیں تشنگی کا ہے وہ عالم کے الہی بابا، حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی، وہ بھی نہیں آزمائش کے دپکتے ہوئے ہنگاموں میں، وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ تار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں، کس عظیمت سے مالک یہ نفوس قدسی، جو پری وقت کے ہاتھوں وہ کڑی چھیل گئے، صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے، جان پر کھیل نہ آتا تھا انہیں کھیل گئے، ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل، یہ غلامان خدا نور رسالت کے امین، سر بسر پیکر ایثار، مجسم ایمان، حشر تک انشاء پیدا کوئی ممکن ہی نہیں۔
میرے بھائی بھائیوں، آپ غور تو فرمائیے کہ انہوں نے کتنے محنت کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا، اور آج اسلام کے چاہنے والوں کا حال کس قدر ابتر ہوا جا رہا ہے، آج مسلمان کس قدر بے عملی کا شکار ہے، اور آج بدقسمتی سے مسلمان صرف اور صرف دنیا جمع کرنے میں مشغول ہو گیا ہے۔ مسلمان کو چندہ پرواہ نہیں ہے کہ اسلام کی ترقی کیسے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کیسے حاصل ہو۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات